أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو پروگرام راہ زندگی میں اسلامی احکام کے حوالے سے ہوتی ہے، شرعی مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے، جو حلال اور حرام کے مسائل ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے اور جن کا جاننا ہم تمام مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اور گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو شروع کی تھی مطہرات کے حوالے سے، یعنی وہ چیزیں جو نجیس چیزیں ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی، اور ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ تشریف لائے۔
شکریہ آپ حضرات کا کہ بہترین موقع فراہم ہوا کہ پیغام اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے۔
بالکل جی حضور، ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اس میں اکثر جو یہاں گفتگو ہوتی ہے تو ناظرین کے اپنے سوالات ہوتے ہیں، اور وہی سوالات یا تو ہمیں وہ براہ راست کال کرتے ہیں، جو ٹیلی فون نمبرز ان کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، یا واٹس اپ کے ذریعے وہ ہمیں بھیجتے ہیں، جن کے جوابات یہاں پر ہم جانتے ہیں۔ تو یہ مطہرات کے حوالے سے کچھ سوالات تھے حضور، پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود آپ سے سوالات کریں گے اور جوابات۔ حضور، سب سے پہلا سوال یہ تھا، سوال کیا گیا ہے کہ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کس طریقے سے، چونکہ بحث ہماری مطہرات کے حوالے سے ہے، تو کیفیت کیا ہونی چاہیے پاک کرنے کی، اور مثلا مختلف چیزیں ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو شروع کریں گے برتن کے حوالے سے، برتن کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہن استعین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی طیبین الطاہرین۔ یہ گفتگو مطہرات کے حوالے سے ہے
جی،
نہیں پاک کرنے والی چیزیں، اس میں پانی ہے جو چیزوں کو پاک کرتا ہے۔
بے شک
آپ نے فرمایا کہ برتن کیسے پاک ہوگا
جی۔
دیکھیں، برتن اگر نجس ہو گیا ہے تو نجاست دو طرح کی ہے،
صحیح،
یعنی اگر اسے کتے یا سور نے نجس کیا ہے، چاٹا ہے، کھایا ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ اور ہے،
صحیح۔
اس کے علاوہ باقی جو نجاستیں ہیں
جی،
یعنی خون برتن میں آ گیا یا پیشاب کے ذریعے نجاست گر جائے
جی،
تو اسے برتن کو کیسے پاک کریں گے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آب کر سے پاک ہو رہا ہے، یعنی نل کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے، یہ متصل آب کر سے اس سے پاک کر رہے ہیں، یا آب قلیل سے پاک کر رہے ہیں،
صحیح۔
اگر آب کر سے پاک کر رہے ہیں تو عین نجاست پہلے زائل ہو جائے،
صحیح،
جو عین نجاست وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے پانی اس برتن پہ ڈالا اور پانی تمام اجزاء تک، ہر حصے تک پہنچ گیا، پاک ہو گیا
جی،
یہ ہے۔ لیکن اگر آپ قلیل سے پاک کر رہے ہیں، لوٹے سے پاک کر رہے ہیں، کم پانی سے پاک کر رہے ہیں، تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ پانی اس کے اوپر، بعض کے نزدیک دو مرتبہ بھی ہے
جی،
دو مرتبہ پانی ڈال لیں، مثلا گلاس نجس ہو گیا یہ،
صحیح،
تو اس عین نجاست زائل کر دیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ قلیل ڈالا پھینک دیا، دوسری مرتبہ آپ قلیل ڈالا پھینک دیا، پانی جو ہے وہ گلاس میں پاک۔
لیکن مشہور یہ ہے کہ تین مرتبہ
مشہور ہے
جی،
مشہور۔
حضور، برتن کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فرش کا، اگر زمین نجس ہو جاتی ہے، گھر کا فرش نجس ہو جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟
دیکھیے، یہ جو پوچھا لگایا جاتا ہے
جی،
زمین اگر پتھر وغیرہ کی ہے یا سیمنٹ وغیرہ کی، اس پر جو پوچھا لگایا جاتا ہے، اب مثلاً بچے نے پیشاب کر دیا، مبتلا بے مسئلہ ہے
جی،
بچے نے پیشاب کر دیا زمین کے اوپر، اب اس کو پوچھا لگا دیا جاتا ہے
جی،
یعنی پوچھا جب لگایا جاتا ہے تو جہاں جہاں تک پوچھا پہنچتا ہے وہاں وہاں تک زمین نجس ہوتی چلی جاتی ہے، کیوں نجاست تو پہنچ رہی ہے وہاں تک، وہ تو نجس ہو جائے گا پوچھا لگانے سے، تو زمین نجس ہو جائے گی۔ پاک کیسے ہوگی، فرش کیسے پاک ہوگا؟ فرش کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے عین نجاست کو زائل کرنا، دور کرنا ہے
جی،
عین نجاست ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، اب اس کو پاک کرنے کا مسئلہ آیا، تو دو صورت حال ہیں یہاں کے اوپر۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس کمرے کے فرش کو آپ پاک کر رہے ہیں
جی،
اس میں پانی نکلنے کا حساب کتاب ہے، یعنی نالی بنی ہوئی ہے،
صحیح،
اگر نالی بنی ہوئی ہے اس کمرے میں، پانی جی، بہ رہا ہے، پانی بہنے کا حساب کتاب ہے، تب تو آسان ہے، زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے عین نجاست کو زائل کیا،
صحیح،
عین نجاست زائل کرنے کے بعد ابھی آپ کور سے پاک کر رہے ہیں، یعنی نل کے ذریعے سے پاک کر رہے ہیں جو کور سے متصل ہے
جی،
پائپ کے ذریعے سے جو کور سے متصل ہے، تو پانی ہر جگہ پہنچ جائے، پاک ہو جائے گا، نجاست زائل ہونے کے بعد پانی ہر جگہ فرش پہنچ گیا تو پاک ہو جائے گا۔ آپ اگر آب قلیل سے پاک کر رہے ہیں تو آب قلیل سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عین نجاست زائل کریں،
صحیح
اس کا ایک مرتبہ پانی ڈال دیں، پھر اس کے بعد پانی تو بہ جائے گا کیونکہ نالی ہے، اس کا پھر دوبارہ پانی ڈال دیں،
جی
فرش
جی
پاک ہو جائے گا،
صحیح
بہت احتیاط کریں تو تیسری مرتبہ ڈال دیں،
جی جی بس وہ پانی بہ جائے، بہ کے جو ہے وہ نکل جانا چاہیے،
نکل جائے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی نکلنے کا حساب کتاب نہیں ہے، نالی نہیں ہے کمرے میں،
صحیح،
تو اب وہاں کو پر کیا ہوگا؟
جی
عین نجاست زائل ہونے کے بعد اگر آب جاری سے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پانی ہر جگہ پہنچ گیا، لیکن ایک جگہ جا کے جمع ہو جائے گا،
جی
جہاں پانی جمع ہو گیا اسے مول غسالہ کہیں گے،
مول غسالہ یعنی وہ پانی جو
جمع ہو گیا، پانی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا، اسے کپڑے کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے سے اٹھا لیں، پاک ہو جائے گا،
جی
اگر آب جاری کے ذریعے سے، کیونکہ آب جاری کا غسالہ پاک ہے، نجس
نہیں ہے،
صحیح پاک ہو جائے گا۔
لیکن اگر کم پانی سے
اگر آب قلیل سے تو ایک مرتبہ پانی آپ نے ڈالا، عین نجاست زائل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پانی ڈالا، پانی جگہ کے جمع ہو جائے گا، اسے آپ اٹھا لیں پانی کو کپڑے کے ذریعے سے، پوچھے کے ذریعے سے پانی کو اٹھا لیں، پھر دوبارہ پانی ڈالیں،
صحیح
وہاں پر، کیونکہ مول غسالہ آب قلیل کا یہ نجس ہے، پھر دوبارہ پانی ڈالیں، پھر اس کا آپ اس کو پوچ کپڑے
پانی کو پھر اٹھا لیں،
پاک ہو جائے گا، بہت احتیاط کریں تو تیسری مرتبہ ایسا کریں تو پاک ہو جائے گا، یہ فرش کے پاک ہونے کا طریقہ۔
حضور ایک چیز آپ نے ابھی برتن کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے، لیکن ایک اس کا حصہ رہ گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر کتے اور سور کے ذریعے سے وہ مثلا اس میں کتے نے کوئی چیز کھا لی ہے برتن میں مثلا، یا سور نے مثلا اس کو نجس کیا ہے، تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟
کہ اس کے پاک وہ صرف پانی سے پاک نہیں ہوگا وہ برتن،
ہاں صحیح،
وہ برتن صرف پانی سے پاک، پہلے مٹی سے اس کو لگانی پڑے گی،
مٹی سے اس کو مانجا جائے گا،
مانجا جائے گا،
جی
مٹی
جی
سے مانجے جانے کے بعد پھر پانی سے دھویا جائے گا،
جی جی
تو یہاں کے اوپر مشہور تین مرتبہ ہے،
جی
اور بعض نے سات مرتبہ تک کہا ہے،
سات تک کہا،
سات مرتبہ کہا ہے،
جی جی
پاک کرنے تو پاک، لیکن تنہا پانی نہیں پاک کر پائے گا ایسے برتن،
صحیح۔ حضور لباس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟
اگر لباس نجس ہو گیا ہے
جی
تو لباس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہی آب جاری سے کر رہے ہیں یا آب قلیل سے کر رہے ہیں،
جی
سب سے پہلے عین نجاست کو تو زائل کرنا،
اس کو تو زائل کرنا،
اس کو زائل ہی زائل
بالکل
کرنا،
بالکل
عین نجاست، جی عین نجاست کے زائل کرنے کے بعد اگر آب جاری ہے،
جی
یعنی نل کے ذریعے، نل کے نیچے لباس پاک کر رہے ہیں،
جی
یا حوض میں پاک کر رہے ہیں،
صحیح،
تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے،
جی
جیسے آپ پانی جو ہے تمام اجزاء تک پہنچ گیا، ایک مرتبہ فشار دے دیا، نچوڑ دیا یا فشار دے دیا کسی ذریعے،
یعنی دبا
پانی
دیا، نکل جانا،
پانی نکل گیا،
جی
پاک ہو گیا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قلیل کے ذریعے
صحیح
پاک کر رہے ہیں،
جی
بالٹی کے ذریعے سے یا ڈونگے کے ذریعے سے کپڑے کو پاک کر رہے ہیں، تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد
جی
ایک مرتبہ پانی ڈالیں، پانی پہنچ گیا پھر اسے نچوڑ دیں، فشار دے دیں، پھر دوبارہ پانی ڈالیں،
جی
دو مرتبہ ہے پاک ہو جائے گا، بعض نے کہا تین۔
اچھا حضور، اس میں تمام نجاستیں برابر ہیں، یعنی وہ چاہے پیشاب سے، خون سے، کسی بھی نجاست سے نجس ہوا ہو یا کچھ اس میں؟
اب یہ ہے کہ پیشاب کی نجاست کے لیے دو مرتبہ زیادہ تاکید کی گئی ہے،
صحیح،
اور باقی نجاست کے لیے بعض مرتبہ ایک مرتبہ میں کہا پاک ہو گیا، لیکن احتیاط ہے اپنے دو مرتبہ کر لیں،
صحیح۔ حضور ایک حصہ اور رہ جاتا ہے جس کو بدن، اگر بدن نجس ہو جائے گا تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟
وہی چیزیں آتی ہیں، بدن اگر نجس ہو جائے انسان کا تو عین نجاست کو زائل کرے سب سے
بالکل
پہلے،
یعنی یہ سب میں ہے، عین نجاست سب میں زائل ہو رہا ہے،
ایسی چیز بدن پہ نہیں ہو جو جی پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہو، مانے بن رہی ہو، مطلب اتنا چکنا لگا ہوا بدن کے اوپر،
جی
ایسی کریم لگائی ہوئی ہے، ایسا آئل، ایسا تیل لگایا ہوا ہے،
جی
جو پانی کو پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہے جسم تک، تو اسے پہلے دور کریں گے، پھر اس کے
جی بالکل۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو چونکہ بہت سوال، یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس طریقے کی یہ چیزیں ہمیں بتائی جائیں کہ کیسے پاک کیا جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور رہ جاتی ہے حضور، وہ یہ ہے کہ بدن کا جو داخلی حصہ ہے، کان کے اندر کا حصہ ہے یا منہ کے اندر، دانتوں میں خون آ جاتا ہے کبھی، اس کو کیسے پاک کریں گے؟
ہاں یہ بھی بہت مبتلا بے مسئلہ ہے کہ جسم کا جو داخلی حصہ ہے،
جی
مثلا جیسے کہ کان میں بھی بہرحال اتنا زیادہ نہیں، ناک سے زیادہ ہوتا ہے، مخصوصاً خون بہ جاتا ہے لوگوں کے،
جی جی،
تو اب کیا پانی ڈال کے ناک کے اندر کا حصہ پاک کرنا ضروری ہے؟
جی
نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بلیڈ آ گیا خود بخود وہ زائل ہو جائے گا، ناک اپنے آپ پاک ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ اگر ناک سے خون آ رہا ہے تو جائیں جانے کے بعد اندر انگلی ڈال ڈال کے یا لوٹے کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے اندر پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناک کا اندرونی حصہ عین نجاست جب زائل ہو جائے گا خود بخود پاک ہو جائے گا، اسی طریقے سے کان کا بھی اندرونی حصہ اگر خون نکلا ہے وہاں اوپر اپنے آپ وہ عین نجاست جو ہے زائل ہو جائے گی، تو خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ آتا ہے منہ کا،
جی
یہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، یا خارج سے پہنچے یا
اندر سے، خون
اندر
وغیرہ
اندر خون آ گیا،
جی
جب اندر خون آ گیا تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر خون آ گیا اندر اور اتنا لعاب دہن نکلا کہ جو خون کے اوپر غالب ہو گیا اس نے خون کے اثر کو ختم کر دیا, اس کا رنگ اور اس کا سب کچھ چلا گیا, تو خود بخود پاک ہو جائے گا منہ. پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح.
دانتوں کے ذریعے اگر خون آیا, آپ نے تھوکنا شروع کر دیا,
جی بالکل,
اتنا تھوکا کہ خون کو سفید ہو گیا,
وہ بالکل خون ختم ہو گیا,
خون ختم ہو گیا.
جی
اب تھوک میں جو ہے وہ لالی نہیں ہے,
جی,
تو جس کا مطلب ہے کہ منہ جو ہے وہ پاک ہو گیا, پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے.
جی
لیکن مسئلہ وہاں کو پر آئے گا کہ اگر دانت نقلی ہیں,
صحیح,
یہ طبعی دانت نہیں ہے,
بالکل
نقلی دانت, یا دانتوں کے درمیان جو مسالہ بھرا ہوا ہے,
جی
جو مسالہ بھرا ہوا دانتوں کے درمیان
وہ نجیس ہو جاتا,
وہ نجیس ہو جاتا ہے, وہ تو طبعی نہیں ہے, وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فقہا کے نظریات ہیں. مشہور یہ کہتے ہیں کہ جو مسالہ بھرا ہوا ہے دانتوں کے درمیان, اگر یہ جز بن گیا اس کا, دانتوں کا,
صحیح,
مثل طبعی ہو گیا,
جی
جز بن گیا نہیں, نکل نہیں سکتا, ویسے لگ گیا اپنے, وہ
جی
تو اسی طبعی کے حکم میں ہے.
صحیح.
یعنی پانی سے ضرورت نہیں ہے,
اس کا نکالنا سخت ہے,
وہ
نہیں نکال,
پاک ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. بعض یہ کہتے ہیں پھر پانی کی ضرورت پڑے گی, وہ مسالہ ہے طبعی تو نہیں ہے,
جی جی,
وہ پانی سے منہ کا پاک کرنا ضروری ہے. بعض تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اگر دانت جو لکھے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہیں کہ مطلب باہر نکل جاتے ہیں پھر لگا لیتے ہیں,
جی
اگر اس طریقے کے دانت ہیں,
صحیح,
تو اس اگر یہ نجس ہو جائیں خون وغیرہ کے ذریعے سے, تو ان کا پانی کے ذریعے پاک ہونا,
جی,
ضروری ہے.
صحیح.
بعض وہی تھوڑا سا اور اس میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی دانت,
جی,
نقلی دانت,
صحیح,
یا جو مسالہ بھرا ہوا ہے,
جی,
یہ اگر اندر کی نجاست ہے,
جی,
تو بعض کے نزدیک جو ہے وہ پاک ہو جائے گا, اگر باہر کی نجاست سے نجس ہوئے تو پانی سے ان کی تطہیر لازم ہے اور ضروری,
صحیح,
ہے.
بالکل. حضور ایک مسئلہ رہ گیا, یہ بھی بہت تاکید کی جاتی ہے اور واقعاً بہت زیادہ آج کل یعنی ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کے جواب کی بھی. یہ جو واشنگ مشین ہوتی ہیں, جو فل آٹومیٹک واشنگ مشین آتی ہے, اس میں کس طریقے سے کپڑے پاک ہوں گے؟
یہ بھی مسئلہ بہت مبتلا پہ, لیکن یہاں پر میں ایک چیز ناظرین خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی
دیکھیے, ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتا ہے موضوع.
صحیح.
دو چیزیں ہوتی ہیں. حکم کا بیان کرنا فقیہ کی ذمہ داری ہے,
جی,
عالم کی ذمہ داری, جس کی تقلید ہم کر رہے ہیں, مرجع جسے کہتے ہیں, وہ حکم بیان.
بے شک.
موضوع کی تشخیص یہ خود مکلف کی ذمہ داری ہے, یعنی جو تقلید کر رہا ہے, جو عمل انجام دے رہا ہے.
صحیح. میں
مثال دوں, مثال, جی, مثال تو شراب حرام ہے, کون بیان کرے گا؟
بلکل.
دلیل کے ذریعے فقی ثابت کرے گا کہ شراب پینا حرام ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ شراب پینا حرام ہے.
صحیح.
اس گلاس میں شراب ہے یا نہیں ہے, اسے کون طے کرے گا؟
یہ تو ظاہر ہے فقی آ کے نہیں بتائے گا.
فقی تو آ کے نہیں بتائے گا کہ اس گلاس میں شراب ہے کہ نہیں ہے.
تو ہماری ذمہ داری,
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں, اگر بھائی شراب ہے تو حرام ہے,
جی,
اگر شربت ہے تو ہمارے لیے جائز ہے.
صحیح.
اسے کہتے ہیں موضوع.
موضوع
تو تشخیص موضوع یعنی شناخت موضوع, یہ مکلف کی ذمہ داری ہے. گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ موضوع بھی فقی بتا دے.
بالکل بالکل.
نہیں, موضوع ہمیں خود تشخیص کرنا ہے.
صحیح.
طریقہ شریعت نے بتا دیا, فقی نے بیان کر دیا, فقی اپنی طرف سے نہیں, جو شریعت نے بیان کیا ہے,
جی,
اس کو جو فقی نے سمجھا ہے ادلہ کے ذریعے سے, اس نے بیان کر دیا پاک کرنے کا طریقہ.
جی.
لباس پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عین نجاست زائل ہو جائے.
صحیح.
اگر آپ کرسی آپ متصل کر رہے ہیں,
یعنی آب جاری سے کر
رہے ہیں, تو ایک مرتبہ پانی تمام اجزاء تک پہنچ گیا, پھر پاک ہو گیا.
صحیح.
اگر آب قلیل سے, تو دو مرتبہ یا تین مرتبہ,
جی,
لباس پاک ہو جائے گا. ہم نے اس لباس کو واشنگ مشین میں ڈالا,
جی,
لباس نجس ہے یا پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو کوئی بات مسئلہ ہی
تو
نہیں,
پاک ہی ہے.
لیکن اگر یہ لباس نجس تھا,
جی,
نجس تھا تو یہ عین نجاست ہمیں دور کرنا سب سے پہلے تو بات ہے. واشنگ مشین عموماً اگر عین نجاست پیشاب وغیرہ کی ہے, اس کا مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی عین نجاست ہے,
جی,
تو ذرات تو باقی رہتے ہیں, اس میں نہیں جاتے ہیں, تو عین نجاست کو پہلے,
جی,
دور کرنا پڑے گا.
جی.
عین نجاست کو دور کرنے کے بعد نجس لباس ڈال دیا واشنگ مشین میں, یہ نجس لباس ڈالنے کے بعد واشنگ مشین میں, اب ہم عین نجاست زائل ہو,
جی,
اگر یہ کر سے متصل ہے پانی جو واشنگ مشین میں آ رہا ہے, یہ کر سے متصل ہے,
صحیح,
تمام اجزاء تک پہنچ گیا پانی,
پاک ہو گیا. جی.
اگر یہ کر سے متصل نہیں, یعنی آب قلیل سے متصل ہے, یہ,
جی جی,
کر سے نہیں ہے, تو دو مرتبہ پہنچ جائے, تین مرتبہ ہو جائے,
جی,
پہنچ,
جی,
جائے.
جی.
تو یہ خود ہمیں طے کرنا ہے کہ پانی پہنچا تمام اجزاء تک.
بالکل.
اس میں ایسا ہوتا ہے جب زیادہ کپڑے بھر دیے جائیں,
جی جی,
تو ہو سکتا ہے پانی تمام اجزاء تک نہ پہنچ پائے قاعدے سے.
بالکل.
تو اگر کم نجس کا کپڑے ہیں اور کم کپڑے ہیں,
جی جی,
تو پانی تمام اجزاء تک پہنچ سکتا ہے.
جی بالکل.
بعض کے نزدیک واشنگ جو فل آٹومیٹک مشین ہے, اس کے نجاست لباس کی دور ہو جاتی ہے بعض کے نزدیک.
جی.
اور بعض کے نزدیک احتیاط ہے,
وہ کہتے ہیں پہلے پاک کرو,
پہلے کپڑا پاک کر
لیں اس کے بعد اس میں ڈالیں,
یا کپڑا دھل جائے تو بعد میں تم پاک کر لو، یعنی یہ احتیاط
بالکل لگاتے ہیں. حضور بہت شکریہ، آپ اجازت دیجئے، ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین ہوں گے اور آپ ہوں گے، ہم صرف درمیان میں ایک رابطہ ہوں گے، ان کے سوالات اور آپ کے جوابات. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہماری گفتگو چل رہی ہے پاک کرنے والی چیزوں کے حوالے سے، اور اب آپ اپنے سوالات تیار کیجئے، آپ اپنے ہمارے سوالات ہمیں بھیجئے، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کال کیجئے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سوال بھیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اسی طرح سوال بھی کریں گے تاکہ اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ معارف اہل بیت پوری دنیا تک پہنچ سکیں. تو ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اگر اجازت. حضور ایک سوال کیا گیا ہے، البتہ میں پہلے ناظرین سے ایک گزارش کروں گا. اس سوال سے پہلے ناظرین ایک گزارش آپ سے یہ ہے، جو آپ سوالات کرتے ہیں اس میں یہ دقت کیجئے کہ سوال آپ کا احکام کا ہونا چاہیے، شرعی مسائل کا ہونا چاہیے، حلال اور حرام کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ اتنے سوالات بھیجتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کون سے سوال پوچھے جائیں کون سے نہ پوچھے جائیں، وقت ہمارا کم ہوتا ہے، اس لیے تمام سوالات ہم نہیں لے سکتے، ہم صرف وہ سوالات لیتے ہیں جن کا تعلق حلال اور حرام سے ہے. اس لیے کچھ سوالات ہیں جن کو ہم نہیں لے پائیں گے، اور آپ سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ایک سوال ان میں سے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ جائیں کہ کیسے سوالات ان کو نہیں کرنے چاہیے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کا مزار پاک کہاں ہے؟
جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام، مشہور یہ ہے کہ آپ کا مزار نجف اشرف میں ہے.
نجف اشرف
مولا کائنات کا جہاں روزہ مبارک ہے
جی،
وہیں کو پر آپ کا
جناب مزار آدم کا مزار
مشہور ہے، واللہ عالم
جی انشاءاللہ. تو حضور یہ یعنی اس طرح کے سوالات ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ نہ کریں، چونکہ
کیونکہ وحدہ وقت کم ہے
جی،
اور کم وقت کو زیادہ سے زیادہ
جی
طریقے سے پیغام پہنچے
بالکل
لوگوں
بالکل
تک ضروری، تو زیادہ تر وہ سوال کریں گے جو احکام سے جی مرتبط ہیں یا عقائد کے بہت اہم ہیں.
جی جی سوال جی حضور سوالات تو ہیں ہمارے پاس، لیکن آپ اجازت دیں پہلے ایک ناظرین میں سے کوئی کالر ہے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہم سوال دیکھیں گے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
علیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی کال کرنے کے لیے بہت شکریہ.
جناب آپ نے پچھلے پروگرام میں بیان فرمایا
جی فرمائیے
کہ مراجع کرام کے فتوے میں اختلافی رائے کسی ضد یا عداوت کی بنا پر نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
مگر ہم نے دیکھا کہ کمہ زنی کے حرام قرار دینے والے رہبر معظم کے فتوے کو کئی ایک مراجع نے جائز قرار دیا.
صحیح.
اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جناب؟
جی جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اپنے مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں. جی بہت شکریہ. حضور سوال ان کا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ یہ کسی ذاتی دشمنی کی بنا پہ نہیں ہوتا، بلکہ جو دلیلیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی، مثلا جیسے زنجیر اور قما کا مسئلہ ہے، تو مقام معظم رہبری نے مثلا جو ایک فتویٰ دیا، دوسرے مراجع نے جو دوسرے فتویٰ دیے، تو شاید ہمارے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ. آپ اس کا جواب دیجیے.
وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عداوت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے فتویٰ دیا گیا.
جی
اس کی مثال ایسے یہ سگریٹ کا پینا.
جی
یہ سگریٹ کا پینا بہت سے ہمارے مراجع جو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ مراجع سگریٹ پینا جائز ہے اوپر، کچھ مراجع ایسے ہیں جو حرام قرار دیتے ہیں.
صحیح.
کچھ تفصیل کے قائل ہیں
جی،
وہ کیا کہتے ہیں کہ ابتدا میں پینا حرام ہے
جی، یعنی
شروعات کرنا، لیکن اگر پی رہا ہے عادت پڑ گئی ہے
جی
تو کوئی بات نہیں ہے
جی.
کیا دیکھیں سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں
جی،
ہر آدمی اپنے اپنے دلیلوں کے اوپر عمل کرتا ہے. جنہوں نے کہا سگریٹ پینا حرام ہے، ان کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ سگریٹ پینا نقصان ہے،
بالکل
ضرر ہے، اپنے آپ کو انسان ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے
جی،
قاعدہ لا ضرر یہاں منطبق کرتے ہیں
جی بالکل.
جنہوں نے کہا مباح ہے، ان کے نزدیک وہ ضرر اتنا بھاری ضرر نہیں ہے
جی جی
کہ جس سے اپنے آپ کو بچایا جائے،
بالکل یعنی ہلاکت
کے ہلاکت والا
دائرے نہیں
ہے دائرے وہ. تو انہوں نے کہا دیا بھائی جائز ہے
جی جی.
تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں
جی.
یہی حال قما زنی یا زنجیر زنی کا ہے
بالکل،
اور ہمارے بعض نے جائز قرار دیا ہے
روایات کا
اپنے ان کے اپنے صرف اجتہاد کا مسئلہ ہے، معلومات کا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے مقام معظم رہبری رہبر جتنی معلومات ان کے پاس ہے اتنی والی معلومات شاید کسی اور کے پاس نہ ہوں،
بے شک،
کیونکہ جتنے ان کے پاس امکانات ہیں کسی اور کے پاس حتمن نہیں ہے.
بالکل
ان تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ مثلا ایک ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز،
اور دوسرے یہاں پہ اطلاعات سے مراد یہ نہیں کہ خالی فقہی اطلاعات،
ہاں
دنیا میں
ایک چیز آتی ہے وہن مذہب،
بے شک
سب کے نزدیک حرام ہے، یعنی مذہب کی توہین
جی جی،
جس کے ذریعے سے مذہب بدنام ہو رہا ہو
جی بالکل،
جو بھی کام توہین مذہب کا سبب بن رہا ہو یا جس کے ذریعے مذہب بدنام ہو رہا ہو،
بے شک
وہ کام جو حرام ہو جائے
جی بالکل.
ایک فقیہ کے نزدیک ثابت ہو گیا،
کہ یہ وہن مذہب
وہن
ہے.
آج کل کے زمانے میں یہ وہن مذہب ہے,
صحیح,
مذہب اس سے بدنام ہو رہا ہے.
جی
تو ان کا بھائی وہن مذہب کا عنوان یہاں پہ صادق آ کے تو حرام ہو گیا,
دوسرے
کے نزدیک وہ صادق نہیں ہوا جا کے.
جی جی
تو یہ چیزیں.
حضور بہت شکریہ, واقعا مختصر الفاظ میں اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا. ایک اور ہمارے ناظرین میں سے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا اسم شریف؟
میں عرب امارات سے کال کر رہا ہوں, میرا نام شیر علی خان ہے.
جی
اور مولانا صاحب کو سلام ہے.
جی فرمائیے.
آپ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب یہ اسکی تو حرام ہے, اگر اس کی جب گلاس یا جام کوئی برتن میں پیے گا یہ حرام ہو سکتا ہے؟
کیا چیز ہم نہیں سمجھے؟ کنٹرول روم سے ہمیں ہماری
ابھی ایک
جی جی
شراب
جی جی
اس میں یہ گلاس میں پیے گا یا کوئی ایسا برتن میں پیے گا تو یہ برتن صاف ہوتا ہے یا یہ بھی خراب ہوتا ہے؟
ہاں صحیح, بالکل ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. یعنی
جب صاحب صحیح میرا سوال ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حضور سوال یہ ہے کہ وسکی تو حرام ہے پینا, لیکن مثلا جہاں تک میں سمجھاؤں کہ جس گلاس میں وسکی پی جا رہی ہے یا جس بوٹل میں پی جا رہی ہے, پھر اس کا استعمال اس میں کوئی دوسری چیز پی جا سکتی ہے؟
پاک کر لیں تو پی جا سکتے ہیں, پاک ہو جائے تو سو پاک کر لیں. نہیں, شراب خود نجیس ہے.
جی
جس ظرف میں شراب ہو, جس گلاس میں شراب ہو,
صحیح,
وہ گلاس بھی نجیس ہو گیا.
جی بالکل,
لیکن ہمیشہ کے لیے نجیس تھوڑی ہو جائے گا وہ, کیا آپ اسے توڑ کے پھینک دیں؟
جی
اس کی تطہیر ممکن ہے, آپ پاک کر لیں, پاک ہو جائے گا تو آپ اسے دوسرے کام استعمال کر سکتے
ہیں.
لیکن شراب بہرحال پینا ہر حال میں آرام ہے, جائے گلاس سے پیئیں, جائے چلو لگا کے پیئیں, جائے بوتل سے پیئیں, وہ ہر حال میں.
بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے, جناب فرحت حسین صاحب ہیں, وہ سعودی عرب سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ 6 سال پہلے میں مکان بیچ کر سعودی عرب آیا تھا, اور میں نے کیا بیچا تھا, والد صاحب کا مکان تھا, انہوں نے بیچا اور وہ سارا خرچ جو ہے میرے لیے انہوں نے یعنی میرے اس سفر میں لگایا, اور 6 سال تک میں اپنے گھر والوں کی, والدہ کی, بہنوں کی اور بھائیوں کی کفالت کرتا رہا ہوں. تو اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو کیا میری ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کا, بھائیوں کا حصہ بھی ان کو دوں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اب کیا میری ذمہ داری ہے؟
دیکھیے, اگر میراث کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تو میراث ہوتی ترکے میں, یعنی جو والد نے چھوڑا ہے
جی
وہ میراث میں سب بھائیوں بہنوں کو بٹے گا.
صحیح,
انہوں نے اپنی زندگی میں جو خرچ کر لیا, چھوڑا ہی نہیں, تو اس میں میراث کا سوال نہیں اٹھتا.
جی
ہاں, اب یہ رہا کہ صلے رحم کے عنوان سے اور بھائی بہنوں کی مدد کے عنوان سے جتنی مدد کر سکیں, صلے رحم کے عنوان سے جتنا
جی
زیادہ ان کا خیال رکھیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے.
جی ٹھیک ہے. حضور ایک ابھی سوال کر رہے ہیں ہم سے کشمیر سے, یہ جناب مجتبہ علی صاحب ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ خرگوشت کا گوشت کھانا کیسا ہے؟
یہ شاید اس سے پہلے بھی کسی نے سوال
شاید
کیا,
لیکن
تھا,
ابھی
شاید
انہوں نے مجھ سے سوال کیا.
خرگوش کا مشہور فقہ کے نزدیک خرگوش کا گوشت کھانا حرام ہے ہمارے
جی
یہاں.
ہمارے یہاں خرگوش کا گوشت کھانا حرام ہے. حضور ایک سوال کیا گیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ قمر در عقرب کے جو ایام ہوتے ہیں, جنتری میں لکھا رہتا ہے کہ یہ قمر در عقرب کے ایام ہیں, تو ان ایام میں کوئی اہم کام کرنا کیسا ہے؟ مکان بنانا مثلا, یہ دوسرے شادی کرنا, دوسرے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ کیسا ہے؟
یہ بھی بہت مبتلا بے مسئلہ ہے
جی
قمر در عقرب کے حوالے سے.
صحیح,
اس جی میں دیکھیے پہلے قمر در عقرب ہے کیا؟
جی
بہت لوگ نام سنتے رہتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں. قمر در برحال میں نجوم کی بحث ہے
جی,
تو ہلکا سا
مختصر طور پہ, چونکہ سوالات بہت ہیں ہمارے پاس,
وہ یہ کہ دیکھیے
جی
فلک فلک ہے, اس کی صورتیں بنائی گئی ہیں
جی,
علم نجومی نے صورتیں بنائی ہیں, 12 صورتیں بنائی ہیں جو 12 برج کہلاتے ہیں, جنہیں ہندی میں راشی کہتے ہیں
جی,
ان میں سے ایک عقرب ہے. عقرب کہتے ہیں عربی میں بچھو
کو جی,
جو لکیریں کھینچ کے, خط کھینچ کے ان شکل بنائی, وہ عقرب کی تیار ہو گئی.
صحیح,
چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے.
صحیح,
زمین کے گرد
جی
گھومتا ہے چاند, تو جب وہ اس فلک کے صورت کے فلک کی اس صورت میں پہنچتا جو عقرب کی شکل میں ہے
جی,
تو کہتے ہیں قمر در عقرب, یعنی وہاں پہ داخل ہو گیا.
صحیح,
قمر در عقرب. اب جتنے ٹائم رہتا ہے
بالکل اس کو کہتے ہیں یہ قمر
در عقرب. زمین یہ اب یہ گھوم رہا ہے, اب یہاں سمجھیے کہ وہ عقرب ہے, تو جتنے اس میں رہے گا
جی
وہ قمر در عقرب میں رہے گا.
بالکل.
اب اس میں ایک برج عقرب ہے, ایک صورت فلکی ہے
جی.
برج عقرب میں تقریباً 60 گھنٹے تک رہتا ہے.
حضور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ چونکہ علمی بحث ہے, دیکھیے اس کو ناظرین کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو یہ بتائیے کہ شرعی اعتبار سے جائز ہے جائز نہیں ہے, چونکہ وہ ہم جنتری میں دیکھ لیتے ہیں کہ کن دنوں میں قمر عقرب میں رہتا ہے.
شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کام کرنا حرام نہیں ہے.
حرام نہیں ہے,
کوئی کام کرنا حرام نہیں ہے. صرف کہا گیا ہے جو حدیثوں میں آیا ہے, اصول کافی وغیرہ بھی ہے,
صحیح,
کہ شادی کرنا, نکاح کرنا مکروہ ہے اور سفر کرنا مکروہ. من سافر او تزوج والقمر فی الاقرب لم یر الحسنہ, یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی,
صحیح,
جس نے سفر کیا یا شادی کی اور قمر عقرب میں ہے تو اسے نیکی نظر نہیں آئے گی, یعنی اس کا نقصان ہوگا. اسی بنیاد کے اوپر بہت سے فقہ نے جو مشہور فقہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کا بنانا یا کوئی تجارت کا شروع کرنا یا کوئی اہم کام کرنا ہے سب کو مکروہ قرار دیا گیا ہے
جی.
ان کے اثرات ہوتے ہیں
جی.
لیکن ہمارے ہاں علماء نے جو نتیجہ دیا وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں
صحیح.
اور صدقہ نکال دیں
جی
اور آیت الکرسی پڑھیں
جی.
تو قمر در عقرب کی نحوست سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مطلب جی. کسی کو اسی وقت سفر کرنا ہے کہ جب قمر در عقرب میں ہے
جی.
تو
جی.
کیا کرے, صدقہ دیتے, آیت الکرسی پڑھتے, اللہ کے زیادہ بھروسہ رکھے تو اس کی نحوست ختم ہو جائے
جی. انشاءاللہ. حضور ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو حج کر کے واپس آتے ہیں جو افراد, کیا ہر سال ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے؟
نہیں, قربانی کرنا ہر سال
یعنی جو حج کر چکے ہیں
نہیں واجب ہے, لیکن ہاں اگر وہ اپنے اوپر خود واجب کر لیں تو واجب ہو جائے گی
جی.
مثلا نظر یہ کر لیں
صحیح.
کہ جب ہم حج کر لیں گے تو ہر سال جب تک زندہ رہیں گے قربانی کریں گے تو ان کے اوپر واجب ہو جائے
تو
گی
تو نظر کی وجہ سے واجب, ہو جائے
ایسے واجب نہیں
جی بالکل. اچھا ایک سوال ہے کہ وہ لوگ جو ایسے کارخانوں میں یا ایسے دفاتر میں کام کرتے ہیں کہ جن کا پروفٹ کافر حکومتوں کو پہنچتا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے؟
ذمہ داری کیا, وہ کام بہرحال کرتے ہیں, کوئی سا منع تو نہیں کیا گیا ہے
جی.
کیوں, بہت جگہ وہاں اوپر ہے, ہر جگہ تو اسلامی ملک نہیں ہے, ہر جگہ تو نہیں ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے. ہاں کوئی حکم ثانوی لگ جائے اس کے تحت ہو جائے
جی,
ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بظاہر تو کوئی اشکال نہیں ہے.
حضور محمد یوسف صاحب کشمیر سے ابھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 8 محرم کا جلوس نکالنے نہیں دیا جاتا, تو ایران کی طرف سے کچھ ایسا وہ ہونا چاہیے کہ مثلا کیوں منع کرتے ہیں, یعنی جلوس کے سلسلے میں یعنی ایسا کہا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں شاید انہوں نے کہا کہ 8 محرم کا جلوس نکالنے کیوں نہیں دیتے ہیں, اور اس سلسلے میں ایران جو ہے وہ مثلا کیوں نہیں دباؤ ڈالتا ہے,
کون منع کر رہا ہے؟
یعنی جہاں پہ وہ رہتے ہیں شاید کشمیر میں نہیں,
حکومت منع کر رہی ہے. ظاہر ہے مقامی مسئلہ ہے تو مقامی افراد حل کریں گے
جی جی بالکل,
وہ تھوڑی ہے کہ دوسرے ایران وہاں مداخلت کرے. یا
البتہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جلوس وغیرہ, اگر فساد کا خطرہ نہیں ہوتا
تو اجازت تو ہوتی ہے جلوس کی کہیں کے اوپر, بہت مشکل سے ہوتا ہے, پابندی لگ جاتی حکومت طرف سے, تب جیسا آپ نے فرمایا کہ فساد کا خطرہ ہے یا امن ختم ہونے کا ہے تو لگا, عموماً تو آزادی مل جاتی ہے
جی جی بالکل. حضور بہت شکریہ. اچھا ایک یہ ہے گوشت کے حوالے سے, ایک سوال ہمارے ناظرین میں سے کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر بازار سے گوشت خریدنے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہو کہ یہ شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں جانور, تو کیا کیا جائے گا؟
یہ کہاں سے گوشت خریدا ہے وہاں سے
جی, یہ مسئلہ یہ دیکھنے کی بات,
کہاں سے
وہی یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا موضوع کی تشخیص تو خود ہمیں دینی ہے.
ہاں گوشت کہاں سے, اگر مسلمان کی بازار سے, مسلمان کی دکان سے گوشت خریدا ہے
صحیح,
تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے
جی
کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا ذبح ہوا نہیں ہے, وہ جانے اس کا کام جانے, ہماری ذمہ داری ہم اسے ہمارے نزدیک حلال ہے, ہم یہ کھا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے مسلمان کے ہاتھ سے, مسلمان کے بازار سے یہ ہم نے خریدا ہے تب ہوتا ہے. لیکن اگر یہ گوشت ہم غیر مسلم کے ہاتھ سے خرید رہے ہیں
جی,
یا اس کی مارکیٹ, آج کل تو بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں نا وہاں اوپر
جی,
تو وہاں سے اگر ہم خرید رہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا
جی
ذبح نہیں کیا. اگر ہمیں یقین نہیں حاصل ہو رہا ہے تو ظاہر طور پر ایسے گوشت سے ہمیں اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے.
بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے یہ, یعنی کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو خرچ کر سکتی ہے؟
نہیں, اپنا مال خرچ کر سکتی ہے, شوہر کا مال
خرچ نہیں کر سکتی اس کی اجازت کے بغیر,
اجازت کے نہیں خرچ کر سکتی ہے.
ہاں لیکن اس میں کوئی لمٹ ہے کہ مثلا کتنا یا بالکل؟
دیکھیں اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا دیکھیے ایسے تو حکم اولی ہے کہ نہیں خرچہ کر سکتی, شوہر کی اجازت ضروری ہے مال خرچہ کرنے میں, اگر شوہر کا حتیٰ کہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی ہے
اللہ
یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے. لیکن اگر اس کا شوہر اتنا ہی لاپرواہ ہے
جی
کہ اسے بالکل ہی فکر نہیں ہے بچوں کے مستقبل کے, اپنے کل کیا ہے, اور بالکل اسراف بہت زیادہ کرتا ہے
صحیح,
تو وہ اس کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے بچا, اس کی اسی نالج میں نہ آئے, دوسری جگہ رکھ دیا
جی,
دوسری جگہ اسے محفوظ کر دیا تاکہ برے وقت میں بچوں کے کام آ جائے, خود شوہر کام آ جائے, ایک الگ مسئلہ ہے
جی.
لیکن عام حالت میں بغیر شوہر کی اجازت کے
جی
اس کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا
جی جی. اچھا, اور ویسے چھوٹی موٹی چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں تو عام طریقے سے اس میں
ظاہر بہت اجازت ہوتی
ہے, میاں بیوی
کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ایک سمجھوتے والی زندگی ہے
جی,
سمجھوتے والی زندگی وہ ایک رہتا ہی ہے مسئلہ کہ ایک اعتبار والی زندگی, اگر میاں بیوی کے اوپر بھروسہ نہیں کرے, بیوی میاں کے اوپر بھروسہ نہ کرے تو گھر کی زندگی جو ہے وہ ایک دشوار زندگی ہو جاتی ہے. تو تقریباً اجازت جسے کہتے ہیں فقہ میں اجازت فہوائی, یعنی کہ اجازت رہتی ہے کہ ہمارا شوہر راضی ہوگا, نہیں ہے گھر کے اوپر کہیں گیا ہوا ہے, اب کوئی کام آ گیا اس کی الماری نکال کے اسے پیسہ خرچ, اس یقین کے ساتھ یا اس اطمینان کے ساتھ شوہر ہمارا راضی ہوگا تو ٹھیک ہے
جی جی بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے ابھی کہ قبروں کے اوپر نام لکھنے کا کیا حکم ہے, हमने देखा है कि ईरान में भी लिखा जाता है, उन्होंने दलील दी है कि हमने देखा है कि ईरान में भी लिखा जाता है।
नहीं तो यहाँ लिखा जाने का मकसद थोड़ी है कि लिखा जाना जो वाजिब हो गया।
हाँ, यानी एक तो हमारे नाज़रीन के ज़हन में बात होनी चाहिए।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
जी
आपके एक सहाबी थे जिन्हें पैगम्बर बहुत चाहते थे, जनाब उस्मान
जी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जी,
आपका जब इंतकाल हुआ तो शनाख्त के लिए पैगम्बर ने
यानी रसूल के ज़माने ही में उनका इंतकाल हो गया था।
शायद उस ज़माने में कथबे वगैरह तो नहीं चलते थे
जी,
तो एक पत्थर उनके कब्र के पास लगा दिया था ताकि वो शनाख्त बने कि इनकी कब्र है, उन्हें पहचान नहीं पाते थे ना कौन किसकी कब्र है।
सही,
तो जब दफन हो तो कब्रिस्तान ने पत्थर लगा दिया था कि ताकि शनाख्त हो
जी।
तो जाहिर सी बात है उस ज़माने में वही एक तरीका था, वही एक जरिया था शनाख्त का, लिखने का रवाज नहीं था, वो कागज़ ही नहीं था, पत्थर वो तमाम चीज़ें नहीं थी, तो जायज़ लिख सकते हैं उसका नाम हो ताकि कब्र की शनाख्त हो, ये जायज़ मसला
जी जी,
कोई वो नहीं है।
लेकिन इस नुक्ते को आप बयान कीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे देखा है तो
हाँ, वो जरूरी नहीं मतलब ईरान को पे लिखा है मतलब लिखना वाजिब हो गया मुस्ताहिब हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है।
हुजूर अभी ये सवाल कर रहे हैं हमारे एक दोस्त कि खरगोश का गोश्त क्यों हराम है।
देखिए ये क्यों का जो किया जाता है
जी,
ये मसला ये इसका एक तफसीली जवाब भी है और मुख्तसर भी है
जी।
जब हमने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, जब हमने मान लिया कि उसने एक कानून बनाया हमारी जिंदगी के लिए
जी,
तो हमने मान लिया अल्लाह ने कानून बनाया हमारी जिंदगी के लिए, तो अल्लाह को वो कानून फायदा नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, उस कानून पर अमल करेंगे तो सारा फायदा हमें पहुंचेगा
जी,
तो हमारी नफा हमारे ही नुकसान है। तो एक इसका जवाब यह है कि जब तस्लीम कर लिया अल्लाह एक है, दीन उसका इस्लाम है, पैगंबर शरीयत लेके आए, कुरान सब मान लिया, तो जो कुरान में आया हदीस में हमें उसे मानना वहां पर नहीं है, क्यों ऐसा है
जी।
हालांकि क्यों का जवाब है बहरहाल ये कि परवरदिगार ने जिस चीज को हराम करार दिया है तो उसमें कोई ना कोई नुकसान है
जी बिल्कुल,
कभी तो, और हो सकता है कोई नुकसान ना हो, सिर्फ आजमाने के लिए कि तुम मेरे बंदे हो या नहीं हो, उसने उस चीज को हराम करार दे दिया, हो सकता है उसमें कोई नुकसान ना हो। तो ये जो क्यों जो है क्यों हराम है, इसका ये जब हम शरीयत में आया हदीसों में आया है, इस वजह से जो है वो मसूखात में से है, एक बात इल्लत बयान की गई है कि मसूखात में से है, इस वजह से यानी इसको मस्क कर दिया गया था, कोई कौम थी हराम काम करती थी गुनाह करती थी तो उसको इसकी शक्ल में मस्क कर दिया गया, वही मसूखात में से है
जी जी बिल्कुल,
तो इस वजह से हराम। बास के नज़दीक इसका गोश्त तो है बदन के लिए मुज़िर है,
मुज़िर है। हुज़ूर इसी सवाल को आगे बढ़ाया है जनाब हुसैन रिजवी साहब हैं कुम से, वो कहते हैं कि अगर गोश्त खाना हराम है तो अल्लाह ने इसको बनाया ही क्यों है, लेकिन वो आप जवाब दे चुके हैं इसका।
अल्लाह ने स्वर्ग बनाया उसका भी गोश्त खाना जो है हराम,
उसकी अपनी मसलहते हैं,
मसलहते हैं, ये थोड़ी ऐसा है कि अल्लाह ने ऐसा थोड़ी, जितने जानवर को पैदा किया अल्लाह ने सबका गोश्त खाना जो है वो
जी जी बिल्कुल,
मछली देख ली है सैकड़ों अकसाम है, कुछ का खाना जायज है कुछ का खाना हराम है, उसी तरीके से परिंदे हैं
जी
कितनी अकसाम है, कुछ का खाना जायज है, ये शासन में परवरदिगार मुतलक आजाद नहीं छोड़ना चाहता है बंदे को, ये देखना चाहता है कहाँ तक मेरा कहना मान रहा है, चलो तुम ये मुर्गा खा लो तुम्हारे लिए जायज है, खरगोश मत खाओ, अब देखे तुम अपनी मर्जी को अमल करते हो या हमारे हुक्म को मानते हो।
हुजूर एक सवाल किया गया है कि क्या औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर वालों से मिलने के लिए जा सकती है।
इसका भी जवाब हमारे जो फुकहा ने दिया है जो अहदीस में आया है
जी,
वो ये है कि नहीं
सही,
यानी बगैर शौहर की इजाजत के
जी,
बगैर शौहर की इजाजत के औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है।
सही,
और शौहर की इजाजत
जी
जरूरी है, हत्ता कि एक रवायत ये भी आई है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स अपने घर से जाने लगा, उसने बीवी को मना कर दिया कि तुम घर से बाहर नहीं निकला, मेरी इजाज़त नहीं है, और चला गया सफ़र के ऊपर, तो मालूम हुआ कि उसका वालिद या वालदा कोई बीमार है, उसे पैगंबर की खिदमत में पैगाम भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ है, शौहर ने इजाज़त नहीं दी है, उधर वालिद में मैं क्या करूँ।
सही,
तो पैगंबर ने उसे इजाज़त नहीं दी, कहा कि तुम नहीं अपने शौहर के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो, तो ये हदीसों के जरिए है कि नहीं
जायज नहीं,
लेकिन बास फुकहा के नजदीक
सही,
बास फुकहा नजदीक कहते हैं कि घर से नहीं निकल सकती है, लेकिन अगर सिले रहम
जी
वाजिब सिले रहम है
सही
वो अदा करना है तब वो घर से बाहर निकल सकती है। तो उसका एक नाज़रीन के लिए मैं एक मुख्तसर से
मुख्तसर वक्त हमारे पास है,
एक दो मिनट एक मिनट के लिए अर्ज करें, देखें अहम और मुहिम, देखिए एक मरतबा मसलन उसके ऊपर हज वाजिब हो गया औरत के ऊपर, शौहर कह रहा हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तब उसकी इजाजत की अहमियत नहीं है
बिल्कुल,
अब उसके अब वो निकलेगी बगैर इजाजत के निकले, इससे कोई बहुत ही अहम काम जो शौहर की इजाजत से ज्यादा अहम हो
जी। अच्छा हुजूर जब आपने यहीं पे एक सवाल किया गया है कि क्या जियारत पे जा सकती है,
حج کے لیے تو زیارت اگر مستحب ہے یا واجب ہے تو نظر کی وجہ سے واجب ہو سکتی ہے. یہ نظر اس نے اگر شوہر کی اجازت سے رکھی ہے تو اب وہ منع نہیں کر سکتا ہے, اس کو حق نہیں منع, لیکن اگر مستحب ہے تو شوہر کی
اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. حضور سوالات بہت آ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی الحمدللہ, اور ایک سوال یہ کیا گیا ہے لیکن ہمارے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو, اور ہم معذرت چاہتے ہیں حضور آپ سے بھی, خیر بہت شکر گزار ہیں آپ کے, البتہ بھی سوالات اب 8-10 سوال ابھی فوراً پہنچے ہیں اور کچھ سوالات باقی بھی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, پورا سلسلہ رہا ہے آپ کے لیے ایک زحمتوں کا.
نہیں, زحمت کیا, رحمت ہے, پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں انشاءاللہ. خدا حافظ.
ناظرین, بڑی اہم گفتگو تھی اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنے سوالات ہمیں بھیجے, اور آپ سوالات بھیجتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے سوالات اگلے پروگرام میں ہم سب سے پہلے ان کے سوال لیں گے جن کے سوال ہمیں جلدی ملیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.